अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज के घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर जो बाइडन बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क के 46वें सदर करार पाते हैं तो वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। सदर ट्रंप 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में धांधली के दावे करते रहे हैं और वो अपनी शिकस्त तस्लीम करने से भी इनकारी हैं। जुमेरात को थैंक्सगिविंग की छुट्टी के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज ने इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवार की तस्दीक कर दी तो वो व्हाइट हाउस से चले जाएंगे। सदर ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान जुमेरात को एक बार फिर कहा कि मौजूदा सूरत हाल में उनके लिए शिकस्त तस्लीम करना आसान नहीं होगा। जब उनसे पूछा गया कि अगर इलेक्ट्रल कॉलेज बाइडन के हक में वोट देता है तो क्या वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे, इस पर उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में 20 जनवरी तक बहुत सी नई चीजें रूनमा हो चुकी होंगी। सदर ट्रंप ने जो बाइडन की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से भी गुरेज किया। सदर ट्रंप का कहना था कि सदारती इंतखाब धोखादेही पर मबनी था, ताहम उन्हें मुबैना इंतखाबी बेजाब क्यों और अपने इस दावे से मुतालिक कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। एक जानिब इंतखाबात में सदर ट्रंप मुसलसल अपनी नाकामी तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं, वहीं उन पर रिपब्लिकन जमात में से इंतकाले इख्तदार के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते ही सदर ट्रंप ने इंतकाले इख्तदार का अमल शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कौमी सलामती के साबिक मुशीर माइकल फ्लिन को सदारती मुआफी देने का ऐलान किया है। फ्लिन पर सन 2016 के सदारती इंतखाबात में रूस के साथ साजबाज करके इंतखाबात में मुदाखलत के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद की जा चुकी थी। ताहम सदर ट्रंप बारहा ये कह चुके हैं कि रूसी मुदाखलत की तफ्तीश सियासी तासुब पर मबनी है। तुर्की में एक अदालत ने जुमेरात को 300 से ज्यादा सिविल और फौज से ताल्लुक रखने वाले अफराद को सन 2016 में फौजी बगावत की नाकाम कोशिश में मदद के इल्जाम के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी है। जिन अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनमें शामिल बास फौजी जर्नैलों पर यह इल्जाम था कि उन्होंने लड़ाका तैयारों के पायलट्स को अहम हुकूमती दफातर बशमूल पार्लियामेंट पर बमबारी की हिदायत की थी। अदालत ने लड़ाका तैयारों के कई जेर तरबियत पायलट्स को भी सजाएं सुनाई हैं। मुलजिमान पर यह भी इल्जाम था कि उन्होंने अमरीका में खुद साख्ता जिला वतन तुर्क रहनुमा फतेहुल्लाह गुलन के इमा पर यह सब कुछ किया था। तुर्की ने अमरीका से मुतालबा कर रखा है कि फतेहुल्लाह गुलन को उसके हवाले किया जाए, ताहम गुलन फौजी बगावत की साजिश के इल्जाम की सख्ती से तरदीद करते रहे हैं। 15 जुलाई सन 2016 के शब तुर्की की फौज के एक ग्रुप ने मुबैना तौर पर सदर रजब तैयब अर्दवान की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की थी जो नाकाम रही। इस वाकये में कम से कम 250 अफराद हलाक और 2000 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। तनाज़ात की दलदल में धंसे और माशी बोहरान में मुब्तला शाम के 93 लाख शहरियों को इस मौसम सरमा में खुराक की बढ़ती हुई कमी का सामना है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी से मुतालिक उमूर के कायम मकाम नायब सरबरा रमेश राजा संघम ने बुध के रोज सलामती कौंसिल को बताया कि शाम में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें तारीखी सतह पर हैं। राजा संघम कहते हैं कि गुज़श्ता एक साल के मुकाबले में 14 लाख शामियों को खुराक के हवाले से अदम तहफ़ का सामना है और 93 लाख में से तकरीबन 10 लाख शहरियों को खुराक के हसूल में शदीद मुश्किल पेश आ रही हैं। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में हदफ बनाकर किए गए हमले में फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के 4 अहलकार मौत का शिकार हो गए हैं। ये तंजीम पाकिस्तान फौज की सिविल वर्क्स का एक यूनिट है। जिले पुलिस अफसर शफीउल्लाह खान ने बताया कि नामालूम अफराद ने मीर अली तहसील में एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस्लामी मुल्कों के तंजीम OIC के नाइजर में जारी वज़राए खारजा के इजलास के मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके अफगान हममनसब हनीफ अतमार ने अफगान अमन अमल के बारे में तबादला ख्याल किया है। खबरें खत्म हुईं।
अस्सलामुअलैकुम। وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان میں جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اسلام آباد سے ملنے والی کچھ رپورٹوں سے. وزیراعظم عمران خان نے جمعرات کے روز کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ملک کے سب سے بڑے شہر کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے زور دیا. اجلاس میں وفاقی وزراء اور مشیروں کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ جنرل فیض حمید نے بھی شرکت کی. سیاسی مبصرین اجلاس میں اعلیٰ فوجی قیادت کی شرکت کو اہمیت دے رہے ہیں. ان کے خیال میں کراچی سے متعلق اجلاس میں فوجی قیادت کی شرکت فوج کی اس بارے میں دلچسپی اور فیصلہ سازی میں اس کے کردار کی عکاس ہے. تفصیلی رپورٹ کراچی سے محمد ثاقب پیش کرتے ہیں.
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے جمعرات کے روز ملک کے سب سے بڑے شہر اور تجارتی سرگرمیوں کے مرکز کراچی کے پیچیدہ اور اہم مسائل کے حل کے لیے اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیراعظم نے واضح ہدایات جاری کی کہ کراچی میں تجاوزات ہٹانے سے پہلے وہاں کے مستحق مکینوں کے لیے پیش کی متبادل انتظامات کو یقینی بنایا جائے. اجلاس میں جہاں وفاقی وزراء مشیر اور افسران نے شرکت کی وہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور آئی ایس آئی سربراہ نے بھی شرکت کی. بعض سیاسی مبصرین کے مطابق اجلاس میں اعلیٰ فوجی قیادت کی شرکت کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ فوج اور سویلین قیادت مسائل کے حل کے لیے ایک ساتھ ہیں. استاد اور سیاسی مبصر ڈاکٹر توصیف عالم کے مطابق اس سے فوج کی فیصلہ سازی میں اہمیت کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے.
چیف آف اسٹاف کے کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کی میٹنگ میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ ڈومینیٹ کر رہی ہے. یہ اس کا ثبوت ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ بہت گہری ہو گئی ہے. وہ اب ہر معاملے میں اس کی رضامندی ضروری ہے. تو کراچی کے معاملے میں بھی اس کا رول بڑھ گیا اور ہر معاملے میں رول بڑھ گیا. یہ حقیقت ہے اور یہ کھل کے اظہار ہو رہا ہے. تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ان کی اپنی پروفیشنل ایکٹیویٹیز بھی متاثر ہوں گی. تو یہ کوئی جی جمہوری حکومت کے لیے اچھی علامت نہیں.
دوسری جانب بعض مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس عمل کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شہر کو دہائیوں سے درپیش مسائل حل کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام جاری ہے. تاہم شہر کے مسائل سمجھنے اور وہاں لمبے عرصے تک انتظامی عہدوں پر تعینات رہنے والے کئی ماہر اس سے کوئی زیادہ امیدیں وابستہ نہیں رکھتے. سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی اور بیوروکریٹ فہیم زمان کے مطابق شہر کے مسائل کے حل کے لیے قابل اعتبار ڈیٹا اور اس کے ساتھ پلان پر عمل درآمد کے لیے قابل ماہرین پر مشتمل افراد درکار ہیں.
آپ چیزوں کو ان کے صحیح تناظر میں نہیں دیکھیں گے تو آپ کراچی کے مسائل کو کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور جب تک آپ کراچی کے مسائل کو نہیں جانتے آپ ان کا کیا حل کریں گے؟ تو آپ وار فٹنگ پہ کریں یا زو فٹنگ پہ کریں, بات تو الٹیمیٹلی ایک ہے نا.
رواں سال ستمبر میں وفاقی اور صوبائی حکومت نے مل کر کراچی کے مسائل کے حل کے لیے یہاں 1100 ارب روپے کے منصوبے شروع کرنے کا اعلان کیا تھا, جس میں 2 ماہ میں اب تک بہت کم عمل درآمد ہوتا نظر آیا ہے. جبکہ صوبائی حکومت کی جانب سے اعتراضات اٹھائے جانے کے باوجود بعض ماہرین کے مطابق پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو فیصلہ سازی پر اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. تاہم صوبائی اور وفاقی حکومت اس خیال سے انکار کرتی آئی ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی 3 عالمی تنظیموں نے ایک مشترکہ بیان میں پاکستان میں جماعت احمدیہ کے ارکان کو ہدف بنا کر ہلاک کرنے کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے ایسے واقعات کو روکنے کے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. دوسری جانب پاکستان کے وزیراعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کے شہری ہونے کے ناطے سے تمام مذہبی برادریوں بشمول احمدی برادری کے ارکان کے جان و مال کا تحفظ کرنا ان کے بقول حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت مذہبی بنیادوں پر ہونے والے تمام واقعات کی وجوہات کا پوری طرح جائزہ لے گی تاکہ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے مناسب اقدامات کیے جا سکیں. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیومن رائٹس واچ, ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل کمیشن آف جورس کی جانب سے جاری ہونے والے ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکام نے طویل عرصے سے احمدیوں کے خلاف تشدد کے واقعات کو مبینہ طور پر نظر انداز کیا ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی قانون کے تحت احمدی برادری کے مذہبی عقائد کی آزادی کا احترام بھی نہیں کیا جاتا. یاد رہے کہ رواں سال جولائی میں احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے ایک پاکستانی نژاد امریکی شہری کو پشاور کی ایک عدالت میں توہین مذہب کے مقدمے کی سماعت کے دوران قتل کر دیا گیا. بعد ازاں حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا, لیکن پشاور کے اس واقعے کے بعد پاکستان کے مختلف علاقوں میں اب تک احمدی برادری کے مزید 4 افراد کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے. تازہ واقعہ حال ہی میں صوبہ پنجاب میں پیش آیا جہاں ایک نوجوان نے 31 سالہ ڈاکٹر طاہر محمود اور ان کے اہل خانہ پر اس وقت فائرنگ کر دی جب وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول رہے تھے۔ اس واقعے میں ڈاکٹر طاہر ہلاک ہو گئے جبکہ ان کے والد اور دو چچا زخمی ہوئے۔ اس واقعے میں بھی حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ جنوبی ایشیا کے لیے انسانی حقوق کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر عمر وڑائش کا کہنا ہے کہ قتل کے واقعات کی حالیہ لہر نہ صرف سنگین خطرات کو اجاگر کرتی ہے جو ان کے بقول احمدی برادری کو درپیش ہیں، بلکہ یہ واقعات ان کے بقول حکام کی مبینہ لا تعلقی کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے سربراہ ثناء اللہ عباسی کا کہنا ہے کہ حکام ان واقعات کی تفتیش کر رہے ہیں۔ پولیس کے سربراہ کا مزید کہنا ہے کہ وہ تمام زاویوں سے ایسے واقعات کی تفتیش کر رہے ہیں۔ پولیس سربراہ کے بقول انہوں نے احمدی برادری کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی ہے اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ پولیس ان کی حفاظت کرے گی۔ دوسری جانب انسانی حقوق کے غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے رکن مذہبی بنیادوں پر ہونے والے تشدد کے حالیہ واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
جی ہاں، یہ بہت تشویش کی بات ہے کہ ایک مذہبی اقلیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہر شہری کا حق ہے کہ اس کے جان کو اور اس کے مال کو تحفظ حاصل ہو، یہ ہمارے آئین میں بھی دی گئی ہے یہ تحفظ، اور میرے نظر میں تو ہماری حکومت بالکل ناکام رہی ہے تحفظ دینے میں مذہبی اقلیتوں کو بھی، اور جنرلی ویسے بھی جو سیکٹیرین کلنگز ہوتی ہیں وہ بھی کافی عام ہیں۔ اب تک ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کسی قاتل کو پکڑا گیا ہو یا اس پہ مقدمہ چلایا گیا۔
دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں مذہب کی بنیاد پر ہونے والے تشدد کے حالیہ واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان واقعات کی مکمل تفتیش کی جائے گی۔
کیس ٹو کیس، وہ جبری مذہب کی تبدیلی کا ہو، وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کا ہو، وہ کوئی آپس میں مختلف مذاہب کے درمیان، ہم انشاءاللہ ایک ایک کیس کو اس کی وجوہات، اس کے معاملات، اس کے اسباب وہ سامنے رکھیں گے، کوئی چیز چھپانے والی نہیں ہے۔
لیکن انسانی حقوق کے کارکن کامران عارف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مذہبی برادریوں کے افراد کے جان و مال کا تحفظ ان کے بقول انتظامی سطح پر مؤثر عملی اقدامات ہی سے ممکن ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری بھی مذہبی بنیادوں پر ہونے والے ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے یہ کہہ چکی ہیں کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کاروائی کر رہی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ ملک میں مذہبی بنیاد پر سعودی عرب اور ایران کی کوئی مداخلت نہیں، مسلم ملکوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی پاسداری نہ ہونے کے سبب توہین مذہب کے قوانین کا غلط استعمال اور جبری مذہب کی تبدیلی کے واقعات رونما ہوئے ہیں جن کے تدارک کے لیے جامع رپورٹ تیار کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق، توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال اور عالمی امور پر ہمارے نمائندے علی فرقان نے مذہبی عالم حافظ طاہر اشرفی سے جو انٹرویو کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
کیس ٹو کیس، وہ جبری مذہب کی تبدیلی کا ہو، وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کا ہو، وہ کوئی آپس میں مختلف مذاہب کے درمیان، ہم انشاءاللہ ایک ایک کیس کو اس کی وجوہات، اس کے معاملات، اس کے اسباب وہ سامنے رکھیں گے، کوئی چیز چھپانے والی نہیں ہے۔ اور میں یہ آپ کو آج دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر 295C اور توہین رسالت کے قانون کا جو 90% غلط استعمال تھا، میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ بند ہوا ہے، وہ ختم ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی بہتری آئے گی۔
اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب کے برابر کے حقوق ہیں، پھر ایسا کیوں ہے کہ کوئی اقلیتی رکن اگر کسی حکومتی اعلی عہدے پہ آ جاتا ہے تو عوامی سطح پہ اس کے اوپر رد عمل جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے؟
اعتراض یہ نہیں ہے کہ کوئی اقلیتی رکن اوپر کیوں آ رہا ہے، اعتراض جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آئین اور قانون کو تسلیم بھی نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پوزیشن بھی دیں، تو بھئی جس جو پوزیشن جس آئین اور قانون کے تحت آپ نے لینی ہے اسے تو آپ تسلیم کریں نا۔ تو جب یہ ایک چیز مسلمہ ہے اور آپ کی پارلیمنٹ نے طے کر دی ہے اور آئین نے طے کر دی ہے، اب یہ دو چیزیں ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کلیئر بالکل کر دیں، ایک ہے ان کا غیر مسلم ہونا، ایک ہے ان کا پاکستانی بطور پاکستانی ان کا حق، ہم اس بات کے بالکل قائل ہیں کہ ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، ان کی جان و مال سے کسی کو نہیں کھیلنا چاہیے، اور یہ علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کے ساتھ ریاست کو معاملہ کرنا ہے. اگر کوئی توہین بھی کرتا ہے, گستاخی بھی کرتا ہے, تو 295C کا قانون اسی لیے ہے. اگر اس قانون کی موجودگی میں کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو قطعاً درست نہیں ہے.
پاکستان میں سعودی عرب اور ایران کی مذہبی بنیاد پہ مداخلت کی بہت باتیں ہوتی ہے, کیا ریاست کی سطح پہ اسے روکنے کے کوئی اقدامات بھی ہو رہے ہیں؟
پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حالات میں کسی بھی طرف سے پاکستان کے اندر کوئی ایسی مداخلت ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بات کی جا سکے. لیکن جس طرح ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کے آزادی, خود مختاری, داخلہ اور خارجہ پالیسی میں جو ہے وہ کوئی مداخلت نہ کرے, اسی طرح پاکستان بھی ہے. اور اگر کوئی اس وقت تو جو پاکستان کے اندر تخریب اور دہشت اور فرقہ وارانہ تشدد پھیلانے کی سازشیں کر رہا ہے وہ ہندوستان ہے, نہ سعودی عرب ہے نہ ایران ہے.
اگر سعودی عرب اسرائیل کے حوالے سے اپنے موقف میں نرمی لاتا ہے تو کیا پاکستان فلسطین کے حوالے سے اپنے اصولی موقف پہ قائم رہ سکے گا؟
جو فلسطینی تسلیم کریں گے وہ ہم بھی کریں گے اور وہ سعودی عرب بھی کرے گا, مجھے یہ میری رائے ہے. پاکستان کا ایک اپنا موقف ہے. پاکستان ضرور مشاورت کرتا ہے عالمی امور میں, ہم او آئی سی کے بنیادی ممبر ہیں, بنانے والے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پہ کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے کہ آپ فلاں کام کریں, فلاں کو تسلیم کریں یا نہ کریں, یا پاکستان کو کسی پہ دباؤ ڈالنا چاہیے.
یہ تاثر کافی تقویت پا رہا ہے حالیہ کچھ ڈیولپمنٹ کے تناظر میں کہ پاکستان کے عرب ممالک سے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں.
میں سمجھتا ہوں یہ جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں ان کا ایک بہت بڑا پراپوگنڈا ہے, کوشش ہے کہ کسی طرح ہمارے اور عرب ملکوں کے تعلقات اسلامی ملکوں کے خراب ہوں.
ابھی آپ انٹرویو سن رہے تھے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی طاہر اشرفی, جو بات کر رہے تھے ہمارے نمائندے علی فرقان سے. پاکستان چھوڑ کر بھارت جانے والے ہندوؤں کی بڑی تعداد واپس آنا شروع ہو گئی. لاہور واہگہ بارڈر کے ذریعے واپس آنے والے ان ہندوؤں کی تعداد 200 سے زیادہ ہو گئی ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق بیشتر ہندوؤں کا کہنا ہے کہ وہاں پر ان کے لیے کچھ نہیں, پاکستان میں ہی سب کچھ ہے. پاکستانی ہندو ارکان پارلیمان کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں اپنے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم اسے یہاں ہی حل کریں گے, ملک سے باہر جانا مسائل کا حل نہیں. بھارت پاکستان سے جانے والوں کی بھرپور مدد کا دعویٰ کرتا آیا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش ہیں.
پاکستان سے حالیہ برسوں میں بڑی تعداد میں ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھارت کی طرف ہجرت کی, تاہم اب ان میں سے بڑی تعداد واپس پاکستان آ رہی ہے. سانگر سے تعلق رکھنے والے 11 دلت ہندوؤں کی ہلاکت کے واقعے کے بعد اب تک 243 ہندو واپس پاکستان آ گئے ہیں. بھارت سے ہندو خاندانوں کی وطن واپسی کے حوالے سے رکن قومی اسمبلی کھیل داس کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا وطن ہے اور ہمیں اپنے ملک میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن ملک چھوڑ کر جانا مسائل کا حل نہیں. انہوں نے بھارتی حکومت پر غریب ہندوؤں کو لالچ دے کر بھارت لے جانے کا الزام بھی عائد کیا.
کوئی بندہ جاتا بھی ہے کسی مجبوری کے تحت یا کسی غلط فہمی میں طور پہ, تو وہ اپنی دھرتی کے خلاف, اپنے وطن کے خلاف, اپنے ملک کے خلاف, پاکستانی جھنڈے کے خلاف کیسے بات کرے گا؟ جاسا دے کے لے کے جاتے ہیں, بلاتے ہیں ان کے ایجنٹ جو ہوتے ہیں, وہ یاترا میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں. پھر بعد میں وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہندو, جو پاکستانی ہندو, ان کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے خلاف بات کریں.
پاکستان ہندو کونسل کے رمیش کمار وانکوانی کہتے ہیں کہ جب بھارت میں سٹیزن ایکٹ آیا تو اس وقت بھی ہم نے لوگوں کو سمجھایا کہ وہاں انہیں کوئی مدد نہیں ملے گی, لیکن لوگ گئے اور اب واپس آئے ہیں تو اچھا ہے.
جب یہ سٹیزن ایکٹ آیا میں نے اس وقت بھی اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ اس غلط فہمی میں نہیں رہے, سٹیزن ایکٹ ضرور آیا ہے مگر اس کے اندر آپ کو غلط گمراہ کیا جا رہا ہے, اور ہندو کمیونٹی ہو چاہے کرسچن کمیونٹی ہو چاہے اور تو کوئی جائے گا نہیں, مگر ہندو کمیونٹی اگر یہاں سے جائے گی اس کے اوپر اگر پاکستان کا اسٹیمپ ہوگا تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اسے چیزیں بیٹھ سے لو, اور کوئی ایشو کیٹی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے گھبرا کر چلے جاتے ہیں, مگر اس کے بعد پھر کچھ عرصہ رہنے کے بعد دوبارہ دھرتی ان کو یاد کرتی ہے اور وہ واپس آ جاتے ہیں. تو جو واپس آئے ہیں میں سمجھتا ہوں دوسروں کے لیے ایگزامپل ہے کہ دوسرے جو ہے جلدی میں جو آ کے اور اس طریقے کا ڈیسیشن نہیں کریں کہ
رما سال بھارت جانے والے 11 پاکستانیوں کی ہلاکت کے واقعے کے بعد اس واقعے کا مقدمہ پاکستان کے شہر شہزاد پور کے تھانے میں درج کیا گیا, جبکہ مقدمے میں بی جے پی اور آر ایس ایس کو نامزد کیا گیا ہے. جودھ پور میں ہلاک افراد کے مبینہ قتل کا مقدمہ متاثرہ خاندان کی لڑکی شریمتی مکھی کی مدیت میں درج کیا گیا تھا. پاکستان سے بھارت جانے والے بیشتر پاکستانیوں کا تعلق سندھ سے ہے. بھارت حکومت پاکستان کی طرف سے لگائے جانے والے تمام الزامات کی تردید کرتی آئی ہے. آسم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
اسلامی ملکوں کی تنظیم او آئی سی کے نائجر میں جاری وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے افغان ہم منصب حنیف اتمار نے افغان امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ملاقات کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے افغان امن عمل اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے بات چیت کی ہے. اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کابل اور بامیان میں ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کی اور ہلاک شدگان کے لیے تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے افغانستان میں امن عمل کے حوالے سے مکمل تعاون کا یقین دلایا. افغان وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بھی بتایا گیا ہے کہ دونوں وزرائے خارجہ نے پہلے سے تشکیل کردہ دو طرفہ کمیٹیوں کے کام کو آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے. ادھر یورپی یونین کے وفد نے افغانستان میں قومی افہام و تفہیم کی ہائی کاؤنسل کو زیادہ فعال بنانے پر زور دیا ہے، جس کا مقصد امن مذاکرات میں رہنمائی فراہم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ کاؤنسل کے ارکان میں خواتین، جنگ کے متاثرین، مذہبی اقلیتوں، نوجوانوں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کو بھی نمائندگی دی جانی چاہیے. انہوں نے افغان عوام کے حقوق کی پاسداری اور افغانستان میں موجود تمام آوازوں کی شمولیت کے ساتھ جامع سیاسی اتحاد پر بھی زور دیا. یورپی یونین نے افغانستان میں جاری پرتشدد حملوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. افہام و تفہیم کی ہائی کاؤنسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ نے یورپی یونین کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے.
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے. سنیے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر جو بائیڈن باضابطہ طور پر ملک کے 46ویں صدر قرار پائے تو وہ وائٹ ہاؤس چھوڑ دیں گے. صدر ٹرمپ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں دھاندلی کے دعوے کرتے آئے ہیں اور وہ اپنی شکست تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں. جمعرات کے روز تھینکس گیونگ کی چھٹی کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر الیکٹورل کالج نے انتخابات میں کامیاب امیدوار کی تصدیق کر دی تو وہ وائٹ ہاؤس سے چلے جائیں گے. امریکہ کے مروجہ انتخابی نظام کے تحت صدر کا انتخاب براہ راست عوامی ووٹوں سے نہیں بلکہ الیکٹورل کالج کے ذریعے ہوتا ہے. 3 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخاب کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق بائیڈن نے 306 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ 232 ووٹ حاصل کر سکے ہیں. انتخابات میں کامیابی کے لیے کسی بھی امیدوار کو 538 میں سے 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہوتے ہیں اور مطلوبہ تعداد جو بائیڈن حاصل کر چکے ہیں اور ان کے مجموعی ووٹوں کی تعداد صدر کے مقابلے میں 60 لاکھ سے زیادہ ہے. صدر ٹرمپ اپنے صحافیوں سے گفتگو کے دوران جمعرات کو ایک مرتبہ پھر کہا کہ موجودہ صورتحال میں ان کے لیے شکست تسلیم کرنا آسان نہیں ہوگا. جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر الیکٹورل کالج بائیڈن کے حق میں ووٹ دیتا ہے تو کیا وائٹ ہاؤس چھوڑیں گے، اس پر انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر ایسا ہی کریں گے، لیکن میرے خیال میں 20 جنوری تک بہت سی نئی چیزیں رونما ہو چکی ہوں گی. صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنے سے متعلق سوال کا جواب دینے سے بھی گریز کیا. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ صدارتی انتخاب دھوکہ دہی پر مبنی تھا، تاہم انہوں نے مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں اور اپنے اس دعوے سے متعلق ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے. ایک جانب انتخابات میں صدر ٹرمپ مسلسل اپنی ناکامی تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، دوسری جانب ان پر ریپبلکن جماعت میں سے انتقال اقتدار کے لیے دباؤ بڑھا ہے. گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ نے انتقال اقتدار کا عمل شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی. امریکہ میں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق 9 منتخب صدر جو بائیڈن اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں پاکستانی امریکی کیا سوچ رکھتے ہیں اور بائیڈن کی ممکنہ نئی انتظامیہ سے ان کی کیا توقعات ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی وائس آف امریکہ کے انوشمن آپٹے نے لانگ آئیلینڈ میں کچھ پاکستانی امریکیوں سے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
پریزیڈینشیل الیکشن کے دوران لانگ آئلینڈ کے کچھ پاکستانی امریکیوں نے رجسٹرڈ ریپبلکن ہونے کے باوجود ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ جو بائیڈن کو ووٹ ڈالا.
ان کے فیصلے جو ہیں وہ انسانی ہمدردی کے تحت ہوں گے، جو کہ امریکہ کے لیے بھی اچھا ہے اور دنیا بھر کے لیے اچھا ہے.
کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ڈیموکریٹ ہوتے ہوئے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سپورٹ کیا.
جو اس کی جو خوبصورت ہے، سب سے بڑی جو بات ہے، جو میرے خیال ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو کرنے چاہیے کہ اپنے کنٹری کو وہ فرسٹ رکھے. تو ٹرمپ نے ہمیشہ امریکہ کو کہا کہ امریکہ فرسٹ، میرے لوگ پہلے.
ایسے میں جب جو بائیڈن اور کاملا ہیرس امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ اور وائس پریزیڈنٹ الیکٹ بن چکے ہیں، لانگ آئلینڈ میں پاکستانی امریکی ووٹرز کیا سوچ رہے ہیں؟
وہ چاہتا ہے کہ مسلمان کا آئیڈینٹی ہو، اسے متفق کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان کو تحفظ کرے اور ہمیں استحکامات پیدا کرے.
بہت سارے جو پہلوز تھے جن میں اوباما فیل ہوا ہے، وہی اس کو اب چیلنجز کے طور پہ سامنے آئیں گے، جس میں میڈیکیئر ہے، جس میں اکانومی ہے، جس میں ایجوکیشن ہے، کرائم ہے، ڈرگز کے ایشو ہیں, بارڈر سے لوگ جو انلیگل جو ٹرانسفر کرتے ہیں ان لوگوں کے ایشوز ہیں.
جو بائیڈن جو ہیں ہی از مور لائک سائنس بیسڈ اینڈ ہی از لوکنگ فارورڈ کہ وہ کووڈ 19 کے لیے کوئی بہتر لائحہ عمل ایسا لے کے آئیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جلد اس کی کوئی دوائی جو ہے وہ ایجاد ہو سکے اور ہر ایک کو پرووائڈ ہو سکے.
کچھ پاکستانی امریکی کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فورن پالیسی پاکستان کے لیے فائدہ مند تھی.
پازیٹو اپروچ اس نے لی, پاکستان کو اس نے کبھی برا بھلا نہیں کہا, پاکستان کو کبھی اس نے اٹیک نہیں کیا. ایون ٹرمپ جب انڈیا گیا وہاں پہ بھی اس نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. انہوں نے بولا کہ پاکستان عمران خان از مائی فرینڈ, اور جب کشمیر کی بھی بات ہوئی سو ہی واز کائنڈ آف نیوٹرل.
اور انہیں ڈر ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے کمان سنبھالنے کے بعد فورن پالیسی کا رخ بدل سکتا ہے.
میرا ایک فیئر جو ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹیز میں جو ان کے ہیں اس میں وہ اوباما کے سیکیورٹی کے ان لوگوں کو نہ لے کے آئیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اوباما کی حکومت میں بہت زیادہ وارز ہوئیں, بہت زیادہ ڈرون اٹیکس ہوئے. تو بس میرا یہ ایک خوف ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو, کیونکہ ٹرمپ کی فورن پالیسیز اور کچھ اچھا تھا یا نہیں تھا, فورن پالیسیز بہت اچھی تھیں.
پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے لگائے گئے ووٹنگ اور ووٹس کی گنتی میں دھاندلی کے الزامات پر یہاں پاکستانی امریکیوں میں حیرت پائی جاتی ہے, لیکن ساتھ ہی امریکی جمہوریت پر ان کا اعتبار برقرار ہے.
امریکہ میں کوئی اس قسم کا تصور نہیں ہے کہ لوگ بوگس ووٹنگ کریں گے, غلط ووٹنگ کریں گے, اور اس کے لیے ادارے موجود ہیں یہاں پہ, اور ان اداروں کا اپنا کام ہے کہ انہوں نے وہ اپنے کام کرنے ہیں. اور جو بھی فیصلہ ہوگا ہم جس جہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے, جو قانون نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے اس کو مان لینا ہے.
کمیونٹی ممبرز کو بھروسہ ہے کہ بائیڈن حکومت الیکشن کے سیاسی ماحول سے پیدا ہونے والی کڑواہٹ کو دور کرے گی.
اس کے لیے یہ مثال بہت اچھی ہے کہ وہ سب کا پریزیڈنٹ ہے, وہ صرف ڈیموکریٹ کا نہیں ہے, وہ ریپبلکن کا بھی پریزیڈنٹ ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کام کرنے دیا جاتا ہے اور کتنا کام کرنے دیا جاتا ہے.
میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی پرابلم ہوگی, دونوں ہی پارٹی ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے سنسیئر ہے, اور دونوں ہی پارٹی اچھی کریں گے.
اوشمان آپتے, VOA نیوز, لانگ آئلینڈ, نیو یارک.
ترکی میں ایک عدالت نے جمعرات کے روز 300 سے زائد سول اور فوج سے تعلق رکھنے والے افراد کو 2016 میں فوجی بغاوت کی ناکام کوشش میں مدد کے الزام کے تحت عمر قید کی سزا سنائی. جن افراد کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ان میں شامل بعض فوجی جرنیلوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے لڑاکا طیاروں کے پائلٹوں کو عام حکومتی دفاتر بشمول پارلیمنٹ پر بمباری کی ہدایات دیں. عدالت نے لڑاکا طیاروں کے کئی زیر تربیت پائلٹوں کو بھی سزا سنائی. ان پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف اور موجودہ وزیر دفاع الوسی آکار کو کئی گھنٹوں تک یرغمال بنائے رکھا. ملزمان پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے امریکہ میں خود ساختہ جلا وطن ترک رہنما فتح اللہ گولن کے ایما پر یہ سب کچھ کیا. ترکی نے امریکہ سے مطالبہ بھی کر رکھا ہے کہ فتح اللہ گولن کو اس کے حوالے کر دیا جائے, تاہم گولن فوجی بغاوت کی سازش کے الزامات کی سختی سے تردید کرتے آئے ہیں. مقدمے میں شامل 70 افراد کو بری کر دیا گیا ہے, جبکہ کچھ ملزمان کو 6 سے 16 سال تک قید کی سزا سنائی گئی. ترکی میں اس ناکام فوجی بغاوت کی کوشش کے دوران 250 افراد ہلاک اور 2000 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے. اس واقعے کے بعد ترکی میں بڑے پیمانے پر کڑی کارروائی ہوئی اور 130,000 سے زائد افراد کو سرکاری نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا. عدالت نے بھی فیصلہ دیا ہے کہ گولن اور اس کے 4 مزید ساتھی جو ترک حکام کو مطلوب ہیں کا الگ سے عدالتی ٹرائل کیا جائے. صدر اردوان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی ڈپٹی چیئرمین لیلا ساہن نے سرکاری خبرساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی کو خوشی ہے کہ عوام کی عدالت میں پہلے سے مجرم ٹھہرائے جانے والوں کو اب عدالت نے بھی سزا سنائی. تاہم ملزمان کے عزیز اس فیصلے سے خوش نہیں. F-16 طیارے کے ایک پائلٹ جنہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے کی منگیتر نے خبرساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ ان کے منگیتر اور دیگر زیر تربیت پائلٹوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے, حالانکہ وہ اس سازش کا حصہ نہیں تھے. ایک اور زیر تربیت پائلٹ کے والد نے کہا کہ عدالت نے ان زیر تربیت پائلٹوں کو بے گناہ ثابت کرنے والے ثبوتوں کو نہیں دیکھا. 15 جولائی 2016 کی شب ترکی کی فوج کے ایک گروپ نے مبینہ طور پر صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی جو ناکام رہی. اس واقعے میں کم از کم 250 افراد ہلاک اور 2000 سے زائد زخمی ہوئے. ترکی کے شہر استنبول میں بغاوت کی خبر سوشل میڈیا پر آتے ہی عوام سڑکوں پر نکل آئی تھی. اور آئیے اب پاکستان, جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار کے بارے میں رپورٹ پیش کرتے ہیں اسد نذیر کی زبانی.
پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 54 مریض دم توڑ گئے ہیں, جبکہ 3,113 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایک روز کے دوران 43,214 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے, جبکہ اسی عرصے میں 1489 مریض صحت یاب ہوئے ہیں. پاکستان میں اب تک عالمی وبا سے 7,897 مریض ہلاک اور 3,89,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ افراد میں سے 3,35,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے زیر علاج 2,112 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ جرمنی میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مختلف ویکسینیشن سینٹرز قائم کی جا رہے ہیں۔ اس غرض سے کئی پرانی اہم اور بڑی عمارتوں کو ویکسینیشن سینٹرز میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جرمنی کو توقع ہے کہ 2021 کی پہلی سماہی میں کرونا وائرس کی ویکسینیشن مہم شروع ہو جائے گی، لہذا پہلے ہی ملک بھر میں 60 ویکسینیشن سینٹرز کا ابتدائی کام مکمل ہو چکا ہے۔ فروری میں ملک میں کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں کو محدود اور ریستورانوں میں کھانے کی سہولتوں کو ختم کیے جانے کے بعد سے اب تک کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ یاد رہے کہ اکتوبر کے وسط سے ملک میں شروع ہونے والی کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جرمنی میں جمعے کو مزید 32,287 نئے کیسز اور تقریباً 400 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق جرمنی میں اب تک 10,00,000 سے زیادہ کیسز اور 15,640 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آسٹریلیا کی دوسری بڑی ریاست وکٹوریا کو ملک میں کرونا وائرس کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا، لیکن اب وہاں گزشتہ 28 روز کے دوران کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ ریاست میں تقریباً 100 روز تک لاک ڈاؤن رہا، جس کے سبب وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملی ہے۔ کسی بھی نئے کیس کے سامنے نہ آنے کے بعد وکٹوریا اور جنوبی ریاست تسمانیہ کے درمیان واقع سرحدیں کھول دی گئی ہیں۔ تسمانیہ آخری ریاست تھی جس نے وکٹوریا سے ملحق اپنی سرحدیں مارچ سے بند کر رکھی تھی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری ہے، جبکہ مجموعی کیسز 6,04,00,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ مہلک وائرس سے دنیا بھر میں اب تک 14,00,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ جنوبی کوریا کو بھی کرونا وائرس کیسز میں شدت کا سامنا ہے، جہاں 500 یومیہ نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ روس نے جمعرات کو 25,000 سے زائد نئے کیسز کی تصدیق کی ہے، جس سے ملک بھر میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 22,00,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ نے دواؤں کی ریگولیٹر اتھارٹی سے کہا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور ایسٹروزینیکا کی طرف سے تیار کردہ کووڈ 19 کی ویکسین کی عارضی فراہمی کے بارے میں غور کرے۔ یہ کمپنی اس سال کے آخر تک ویکسین کی 4 کروڑ خوراکیں فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ برازیل کے صدر نے جمعرات کے روز کہا کہ وہ کرونا وائرس کی ویکسین قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ یہ ان کی طرف سے کرونا ویکسین کی افادیت سے انکار سے متعلق حالیہ ترین بیان ہے۔ برازیل میں اس وقت کرونا وائرس کے 60,00,000 کیسز موجود ہیں اور اس سے 1,70,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ برازیل کیسز کے اعتبار سے امریکہ اور بھارت کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں جمعرات کے روز 1,81,000 نئے کیسز اور 2,300 ہلاکتوں کی نشاندہی ہوئی۔ 90,500 کے لگ بھگ مریض اسپتالوں میں داخل ہوئے، اور اس بات کا خدشہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جمعرات کے روز تھینکس گیونگ کے تہوار کے موقع پر خاندان کے افراد اور دوستوں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہونا کیسز میں تیزی سے اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ روس میں بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 25,487 نئے کیسز سامنے آئے، جس کے بعد روس میں موجود کرونا وائرس کیسز کی تعداد 22,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران روس میں 524 ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ ادھر جرمنی میں بھی گزشتہ روز کرونا وائرس سے 400 اموات ہوئیں۔ جرمنی میں اب تک ہونے والی کل اموات کی تعداد 15,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ ایک برطانوی نژاد آسٹریلوی ماہر تعلیم کو 2 سال کے بعد ایران کی ایک جیل سے رہا کر دیا گیا۔ کائلی مور گلبرٹ کو جاسوسی کے الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا، جس سے انہوں نے ہمیشہ انکار کیا۔ مور گلبرٹ میلبرن یونیورسٹی سے وابستہ ایک معلمہ ہے، اور انہیں ایران میں 10 سال جیل کی سزا ہوئی تھی۔ انہیں 2018 میں ایک کانفرنس میں شرکت کے بعد تہران ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان پر جاسوسی کے الزامات کے تحت بند کمرے میں مقدمہ چلا کر سزا سنائی گئی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے خلاف ان الزامات کو مسترد کیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ مور گلبرٹ کو غیر ممالک میں قید ایک ایرانی بزنس مین اور دو ایرانی شہریوں کی رہائی کے بدلے میں چھوڑا گیا، جبکہ میڈیا ذرائع نے بتایا کہ رہا کیے جانے والے ایرانی باشندے ایک ناکام بم دھماکے کے الزام میں قید کاٹ رہے تھے۔ تھائی لینڈ کے حکام نے جمعرات کے روز بتایا کہ انہوں نے سن 2012 کے ناکام بم حملے میں ملوث 3 ایرانی شہریوں کو ایران کے حوالے کر دیا، جس کے بدلے میں ایران نے مور گلبرٹ کو رہا کر دیا۔ تاہم تھائی لینڈ کے حکام نے اسے قیدیوں کا تبادلہ قرار دینے سے انکار کیا۔ تھائی لینڈ میں 3 ایرانی شہریوں پر اسرائیلی سفارتکاروں کو ناکام بم حملے کا نشانہ بنانے کا الزام تھا۔ اس سال کے آغاز پر تہران کی جیل سے چوری چھپے نکلنے والے خطوط میں مور گلبرٹ نے لکھا تھا کہ وہ کبھی بھی جاسوس نہیں رہی اور انہیں اپنی دماغی صحت کے حوالے سے تشویش ہے۔ مور گلبرٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ اب بھی ایران کے ہمدرد، فیاض اور بہادر عوام کے لیے پیار اور تحسین کے جذبات محسوس کرتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان تمام ناانصافیوں کے باوجود جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا، وہ ملے جلے احساسات کے ساتھ اس ملک سے جا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی رہائی میں مدد کے لیے آسٹریلوی حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم سکاٹ موریسن کا کہنا تھا کہ ان کی رہائی کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ ایران نے حالیہ برسوں میں متعدد غیر ملکی شہریوں، ایران اور کسی دوسرے ملک کی دوہری شہریت رکھنے والوں میں سے زیادہ تر کو جاسوسی کے الزامات پر گرفتار کیا۔ انسانی حقوق کے گروپ ایران پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی گرفتاریوں کو دوسرے ملکوں سے مراعات حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور شام میں تنازعات کی دلدل میں دھسے اور معاشی بحران میں مبتلا 93 لاکھ شہریوں کو اس موسم سرما میں خوراک کی بڑھتی ہوئی کمی کا سامنا ہے۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران امدادی قیمت پر فراہم کی جانے والی روٹی کے دام دگنا ہو چکے ہیں اور وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی سے متعلق امور کے قائم مقام نائب سربراہ رمیش راجہ سنگم نے بدھ کے روز سلامتی کونسل کو بتایا کہ شام میں اشیاء ضرورت کی قیمتیں تاریخی سطح پر بڑھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غریب ترین لوگوں کا انحصار امدادی قیمت پر ملنے والی روٹی پر ہے اور گزشتہ ماہ اس کی قیمتوں میں نہ صرف دگنا اضافہ ہوا ہے بلکہ روٹی کے ایک پیکٹ کے وزن میں 15% کمی بھی کی گئی ہے۔ گزشتہ ماہ شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت نے امدادی قیمت پر روٹی کی فراہمی میں کمی کر دی تھی اور مارکیٹ میں ستمبر اور اکتوبر کے دوران اس کی قیمت میں 26% اضافہ ہوا تھا۔ دوسری جانب سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی 44% تک بڑھ چکی ہیں۔ راجہ سنگم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بہت سادہ ہے، یعنی لوگوں کے لیے اپنے اہل خانہ کو خوراک مہیا کرنا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ ایک عرصے سے جاری خانہ جنگی کے دوران شامی باشندوں کی اتنی بڑی تعداد کی قابل خرید اور غذائیت بخش خوراک تک رسائی میں کمی نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اب ہو چکی ہے۔ راجہ سنگم کہتے ہیں کہ گزشتہ ایک سال کے مقابلے میں 14 لاکھ شامیوں کو خوراک کے حوالے سے عدم تحفظ کا سامنا ہے اور 93 لاکھ میں سے تقریباً 10 لاکھ شہریوں کو خوراک کے حصول میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ شام کی معیشت خاصی کمزور ہو چکی ہے اور اس کے پاؤنڈ کی قدر بھی گزشتہ سال سے گر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اندرون ملک بے گھر ہونے والے 67 لاکھ شامی باشندوں کو مناسب چھت میسر نہیں ہے اور ان میں سے زیادہ تر کے پاس موسم سرما سے بچاؤ کے لیے کمبل اور حرارت حاصل کرنے کے لیے ایندھن موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ کے لگ بھگ افراد کو اس سلسلے میں امداد کی ضرورت ہوگی۔ لوگ اپنے گھروں کو گرم رکھنے کے لیے زیادہ تر ڈیزل کا استعمال کرتے ہیں جس کی قیمتوں میں 21% اضافہ ہو چکا ہے۔ راجہ سنگم نے متنبہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جس سے شام کی آبادی کو ایک نئی آفت کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں صحت کی دیکھ بھال اور علاج معالجہ کا نظام بھی ناگفتہ بے حالت میں ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں نومبر کی آخری جمعرات کو تھینکس گیونگ یوم تشکر منایا جاتا ہے، جس کے بارے میں گزشتہ روز ہم آپ کو پروگرام میں تفصیلی رپورٹیں بھی سنواتے رہے۔ اس تہوار کو خاندان کے افراد اکٹھے ہو کر ٹرکی کی مختلف ڈشوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مناتے ہیں۔ اس موقع پر لوگ قدرت کی دی ہوئی نعمتوں اور ترقی کے مواقع میسر آنے پر شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن نیو یارک شہر کے دل میں تقریباً ایک صدی سے ہر سال منعقد ہونے والی مقامی سٹور کی ایک تھینکس گیونگ کے موقع پر رنگا رنگ سالانہ پیریڈ لوگوں کے لیے خوشی کے اظہار اور شکر ادا کرنے کی علامت بن چکی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس تقریب کو منعقد تو کیا گیا لیکن جمعرات کے روز ہونے والی یہ پیریڈ گزشتہ برسوں کے جشن سے مختلف رہی۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کے پیش نظر اس سال کی پیریڈ میں روایتی گہما گہمی اور گلیوں کے دونوں اطراف لوگوں کی قطاریں نظر نہیں آئیں۔ اس سال سماجی پابندیوں کے سبب لوگوں اور خصوصاً بچوں نے یہ پیریڈ نیو یارک شہر کی بلند و بالا عمارتوں کے سائے تلے کھڑے ہونے کی بجائے اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھی۔ اس سال یہ تقریب مینہٹن کی 34th اسٹریٹ تک ہی محدود رہی۔ اس سے پہلے ہر سال یہ پیریڈ 4 کلومیٹر لمبے راستے پر محیط ہوا کرتی تھی۔ اس سال ہائی اسکولوں اور کالجوں کے بینڈ بھی پیریڈ میں شامل نہیں کیے گئے۔ مقامی سٹور نے نیو یارک شہر کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ان اقدامات پر عمل درآمد کیا تاکہ پیریڈ کو ایک محفوظ انداز میں منعقد کیا جا سکے۔ احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ گلیوں اور راستوں کو بند رکھا گیا تاکہ لوگ پیریڈ کے مقام پر پہنچ کر ہجوم کی صورت اختیار نہ کریں۔ ماضی کی طرح اس سال بھی موسیقی، بڑے بڑے غبارے، فلوٹس اور سینتا کلاس بھی تقریب میں مرکز نگاہ رہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو جاری ہے، مزید رپورٹیں لے کر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے لیے قائم ادارہ CDC کی امریکیوں کو تنبیہ کے باوجود کہ وہ تھینکس گیونگ کی چھٹیوں کے لیے سفر نہ کریں، کئی ملین افراد نے اس موقع کو منانے کے لیے سفر بھی کیا۔ کرونا کے دور میں پابندیوں پر ہدایات پر رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی، آئیے سنتے ہیں۔
امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے لیے قائم ادارہ CDC کی تنبیہ کے باوجود اس تھینکس گیونگ 5 ملین سے زائد افراد چھٹی منانے کے لیے جہازوں میں سوار ہوئے ہیں۔ CDC کے مطابق وائرس پھیلنے کے امکانات اس وقت بڑھ سکتے ہیں جب مسافر تھینکس گیونگ منانے کے بعد اپنی ریاستوں میں لوٹیں گے۔ واضح رہے کہ COVID-19 کے بڑھنے کے باوجود امریکہ میں بحث چل رہی ہے کہ زندگی کی سرگرمیوں پر کس حد تک بندش لائی جائے۔ نیو یارک میں سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف کہتی ہیں کہ 9 مہینوں کی پابندیوں کے بعد اب ممکن نہیں کہ نوجوان اپنے گھروں میں بند رہیں۔
اصل میں ہوا یہ ہے کہ پینڈیمک جب یہ آیا ہے تو یہ ایک نئی قسم کی ایک بیماری کو لایا جو کہ لوگوں کو، جن کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو لوگوں نے مارچ اپریل میں آئسولیشن جیسے کرتے ہیں وہ کر لی، اور مئی تک بھی کر لی، جون تک بھی کر لی۔ یہ ہم کو، ہمارے لیے نئی چیز تھی تو ہم کو ڈر لگا کہ یہ کیا ہے، لوگ تو ڈرتے بیٹھے رہے۔ ابھی میرے پاس پیشنٹس ہیں جو 70-80 سال کے ہیں، جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اسے نکلے نہیں ہیں مارچ سے، لیکن یہ لاک ڈاؤن جو ہے لوگ فالو اس لیے نہیں کر رہے کہ اب وہ تنگ آ گئے۔ وہ تنگ اس لیے آ گئے کہ یا تو وہ مریں گے گھر میں رہنے سے یا وہ مریں گے کووڈ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ لیٹس ٹیک اے چانس۔
یہ تو آپ جانتی ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ اسمپٹومیٹک ہوتے ہیں اور پھر وہ گھروں میں جو سینئر لوگ ہیں اور جن کی پری ایگزسٹنگ کنڈیشنز ہیں ان کو یہ دیتے ہیں، ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔
یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہیلتھی کیریئر جو ہے، اب ان کے لیے جو ہم مائنورٹی کے لوگوں کے لیے ہم میجورٹی کو بند کر کے رکھیں گے تو وہ نہیں چلے گا۔ یہ ینگ بچے جو ہیں، یہ ینگ لوگ جتنے بھی آپ دیکھیں گے ایئرپورٹ پہ، یہ بہت ینگ لوگ ہیں۔ میرے بہت سے پیشنٹ ہیں ان کے، وہ اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں جا رہے کیونکہ وہ کام کرتے ہیں، تو وہ نہیں جا رہے اپنے ماں باپوں سے نہیں مل رہے۔ میری اولڈ پیشنٹ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ہمارے اپنے بچے ہم سے نہیں مل رہے، وچ از اے گڈ سائن کہ وہ بچے جو ہیں وہ ان کو سیف رکھ رہے ہیں اپنے ماں باپ کو۔ لیکن اگر وہ بچے بھی کہیں نہ جائیں تو یہ بھی ظلم ہے کہ وہ 40-50 سال کے لوگ ہیں، ان کو گھر میں بند کر کے رکھو، ان کے بچوں کے بچوں کو بھی گھر میں بند کر کے رکھو، وہ نہ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں نہ ایک دوسرے سے۔ ایک حد تک تو ہم کر سکتے ہیں، یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، لیکن ایک حد کے بعد بہت بڑا ڈیبیل ہوگا۔
یہ تھی نیو یارک میں سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف۔ دوسری طرف میریلینڈ میں فلاحی کارکن محمد توفیل کہتے ہیں کہ وہ چھٹیوں میں سفر کرنے والوں کے لیے دعا گو ہیں. ان کا کہنا تھا کہ زندگی کی سرگرمیوں پر بندش نے لوگوں کے لیے گزر بسر بہت مشکل کر دیا ہے.
میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ تو اپنے گھروں میں ہیں. میرا خیال ہے کہ جو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں, زیادہ کیئرفل لوگ ہیں اور زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے نہ بڑھنے پائے, تو انہوں نے تو پوری احتیاط سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور زیادہ باہر نہیں نکلے, زیادہ ٹریول نہیں کیا. لیکن یہ صحیح ہے کہ وہ بچے یا وہ لوگ جو اکیلے تنے تنہا رہتے ہیں اس ملک میں تمام شہروں میں, وہ اس موقع کے اوپر اویل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ملنا اور جانا. لیکن اگر ان لوگوں نے احتیاط برتی ہے جہاز کے سفر کے دوران, نوجوان لوگ زیادہ گئے ہیں اور شاید اتنی تیزی سے نہ یہ بڑھے جتنا کہ گورنمنٹ سمجھ رہی ہے.
کیونکہ آپ کمیونٹی میں کام کرتے ہیں, آپ نے کیا دیکھا ہے کہ ہالیڈے کی سیزن میں ضرورت مند میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے؟
ہم لوگ یہاں کے اوپر یہ سارا کام کر رہے ہیں اور پچھلے ہفتے ہم نے 500 سے زیادہ فیملیز کو کھانا بانٹا ہے. قریب ہمارا $15,000 کا کھانا ہم نے خرید کر کے اور سارے غریبوں میں بانٹا ہے. گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں, 500 لوگ آئے اور کھانا لے کے گئے. اس کے بعد ہم نے پھر تھینکس گیونگ کا یعنی ٹرکی خریدی, 200 لوگوں کو اس کی فیملی کو دیا اور لوگ آتے جا رہے ہیں. لوگ پورے امریکہ میں جو خبریں ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ یہی حال ہے, میامی میں, ٹیکسس میں, کیلیفورنیا میں, کہتے ہیں 10 ملین لوگ جو ہیں اس وقت بھوکے ہیں اور ان کو کھانے کی ضرورت ہے.
یہ تھے میریلینڈ میں فلاحی کارکن محمد توفیق. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
کرونا کی عالمی وبا کی غیر یقینی صورتحال اور فکر کے ماحول سے اگر آپ اکتا گئے ہیں تو آپ تنہا نہیں. یہی اکتاہٹ ہمیں وائرس سے لاحق خطرات سے بھی لاپرواہ کر رہی ہے. لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم کسی صورت کرونا وائرس کے خلاف لاپرواہی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے. نخبند ملک کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
دنیا بھر میں لوگ اس وبا سے تنگ آ گئے ہیں. لوگ ماسک پہنتے پہنتے اور سماجی فاصلے اختیار کرتے ہوئے تنگ آ گئے ہیں. یہی نہیں, طبی عملہ بھی تنگ آ چکا ہے.
ہمیں نرسوں کی ذہنی صحت پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں بہت تشویش ہے.
نرسیں اور طبی عملہ موت کے منہ میں جاتے ہوئوں کے ساتھ اس وقت موجود رہتا ہے جب کوئی بھی اور وہاں نہیں ہو سکتا.
اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتے ہوئے دیکھنا بہت ہی مشکل ہے.
طبی عملے کے کام کے اوقات اس وبا کے آغاز سے ہی زیادہ ہیں, جب لوگوں نے بھی اپنے ان ہیروز کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا تھا. لیکن اب ایک اور شدید لہر آ گئی ہے. وبا جانے کا نام نہیں لے رہی اور لوگوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھنا مشکل ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی خطرے سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پر ذہنی دباؤ کی سطح کم ہو جاتی ہے اور قدرتی بات ہے کہ ہم اپنے تحفظ کی کوشش کو خود ہی کم کر دیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنی حفاظتی تدابیر کو کچھ دیر کے لیے ترک کر بھی دیں. COVID-19 وقفہ نہیں لے رہا. اس کی وجہ سے لوگ بازاروں میں, مظاہروں میں, غرض ہر جگہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. کووڈ کو سیاسی وابستگیوں اور مقاصد کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. عالمی ادارے صحت نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلات کو تسلیم کریں.
میں وبا کی وجہ سے لوگوں کی ذہنی تھکن سمجھ سکتی ہوں. وہ اپنے پیاروں سے نہ ملنے پر تنگ آ گئے ہیں. ہمارا کام کرنے, کھیلنے کا طریقہ, سب کچھ بدل گیا ہے. اور ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو بھی قربانیاں دے چکے ہیں اور آگے بھی جو کچھ کر رہے ہیں, ان کا سلسلہ کب ختم ہوگا اس وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا.
اگرچہ وبا کے خلاف ویکسین کا خوش آئند اعلان ہم سب کے سامنے ہے, لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ ذہنی تھکن کا مقابلہ صرف ہمت سے کیا جا سکتا ہے.
میں اسے رضامندی کہتا ہوں. ایسی باتوں پر رضامند ہونا جو یقیناً تکلیف دہ ہو جاتی ہیں, لیکن چونکہ ہمیں زندگی کی قدر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں اور ہمارے پیاروں کو محفوظ رکھ سکتی ہیں, اس لیے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے.
ماہرین ہاتھ دھونے جیسی عادت کی حفاظتی تدبیر تجویز کرتے ہیں, لیکن لوگ ایسا کام کرتے ہوئے بھی خطرہ کم کر سکتے ہیں جو وہ اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں.
نیا ماسک تلاش کر لیں, کچھ ایسا کریں جو آپ کو پرجوش کر سکے, جیسے سماجی فاصلے کے ساتھ کوئی خاص سرگرمی. ہم ذہنی طور پر پرجوش ہونے کے لیے کچھ نیا تلاش کرتے ہیں اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے ذہنی تھکن پر قابو پایا جا سکتا ہے.
ماہرین کہتے ہیں کہ اگر عوام کو کسی مسئلے کے حل میں شریک کیا جائے تو وہ زیادہ تعاون کریں گے. ماضی میں وباؤں پر قابو پانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا اور یہی طریقہ اب بھی کام آ سکتا ہے اور یہ وبا بھی ایک دن ختم ہو ہی جائے گی. کیرول پیئرسن کے ساتھ نخبت ملک, وائس آف امریکہ.
اور آئیے اب آپ کو پاکستان لے چلتے ہیں, جہاں اسلام آباد میں 36 سالہ ہاتھی کاون کو کیمبوڈیا لے جانے کے حوالے سے تمام کارروائی مکمل کی جا چکی ہے اور اتوار کے روز اسے اسلام آباد کے چڑیا گھر سے بزریہ ہوائی جہاز منتقل کر دیا جائے گا. کاون کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اسلام آباد میں واقع مرغزار چڑیا گھر سے بہتر مسکن میں منتقل کیا جا رہا ہے. کمبوڈیا کو دنیا میں ہاتھیوں کے لیے محفوظ ٹھکانہ سمجھا جاتا ہے. تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش ہیں.
کاون کو سری لنکن حکومت نے سن 1985 میں پاکستان کو بطور تحفہ دیا. 30 سال اسلام آباد میں واقع مرغزار چڑیا گھر میں گزارنے کے بعد اسے نامساعد حالات میں رکھنے کی شکایات موصول ہونی شروع ہوئیں. کاون کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی اور ملکی سطح پر مہم چلائی گئی. اس مہم میں امریکی گلوکارہ شیر بھی پیش رہیں, جو کہ اب کاون کی کیمبوڈیا منتقلی کے حوالے سے خاص طور پر اسلام آباد پہنچ رہی ہیں. اس سلسلے میں فلاحی تنظیم 4-5 سے وابستہ جانوروں کے ڈاکٹر عامر خلیل کے مطابق دنیا کا سب سے تنہا ہاتھی کاون ایک طویل عرصہ سے خستہ حالت میں رہ رہا تھا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا,
کاون واز اوور 32 ایئرز چینڈ ہیر. ہی لاسٹ ہز فیمیل پارٹنر 8 ایئرز اگو ڈیو ٹو گینگرین اور انفلامیشن ان دی لیگ.
کاون گزشتہ 30 سال سے زائد عرصہ سے زنجیروں میں جھکڑا رہا. 8 سال قبل اس کی مادہ پارٹنر کا گینگرین کی وجہ سے انتقال ہوا. کاون کا وزن زیادہ مقدار میں گنا اور دوسری خوراک کھانے سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ناخن بڑے ہو چکے ہیں. کاون شدید مایوسی, ٹینشن اور اکتاہٹ کا شکار ہے. ڈاکٹر عامر خلیل کا مزید کہنا تھا کہ مرغزار چڑیا گھر میں کاون کے لیے کوئی خاص طبی سہولت موجود نہیں ہے اور ہاتھی سے نمٹنے کے لیے تجربہ کار عملے کی بھی کمی ہے, جس کی وجہ سے اسے سنگین مسائل کا سامنا ہے. یاد رہے کہ رواں سال دو شیروں کی چڑیا گھر سے منتقلی کے دوران دو شیروں کی موت واقع ہوئی, جس کے بعد اس جگہ کو جانوروں کے لیے خطرناک قرار دیا گیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر مندلہ نے جانوروں کی منتقلی کیس کی سماعت کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان میں بھی جانوروں کو رکھا جا سکتا تھا, مگر پاکستان نے ایک مثال قائم کی ہے. جانور پنجروں میں رکھنے کے لیے نہیں بنے. سابق چیئرمین وائلڈ لائف بورڈ ڈاکٹر انیس الرحمان کے مطابق کاون کو اسلام آباد سے کیمبوڈیا لے جانے کے حوالے سے تمام تر اخراجات 4-5 اور سیو دا وائلڈ ادا کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر انیس الرحمان نے بتایا کہ سب سے بنیادی سپورٹ کاون کی منتقلی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے ملی, جس میں انہوں نے بتایا کہ جانوروں کو ان حالات میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے جہاں ان کو تکلیف دی جاتی ہے. کیمبوڈیا میں پہلے کاون کو ایک الگ جگہ پر رکھا جائے گا, جسے بعد میں دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ شامل کیا جائے گا. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ پہلی ریاست تھی جو تمام بنی و انسان کے لیے آفاقی حقوق کے عہد کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی. وزیر خارجہ مائک پومپیو نے انڈونیشیا میں ایک تقریب میں کہا کہ ان حقوق کی سب سے بنیادی اساس ضمیر کی آزادی کا حق ہے, جس میں مذہبی آزادی شامل ہے. وزیر خارجہ پومپیو نے واضح کیا کہ خدا کی جانب سے ودیعت کیے گئے حقوق کے لیے امریکہ کا احترام ہمارے قومی جذبے کا درہ امتیاز ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ نو آبادیاتی حکمرانی سے انڈونیشیا کی آزادی کی حمایت کرنے میں مغربی جمہوریتوں میں سب سے پیش رہا ہے, اور گزشتہ دو عشروں میں جمہوریت کی جانب انڈونیشیا کے شہر میں اس کا مضبوط حامی رہا ہے. یہ حقیقت خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے لوگ آزادی کو سینے سے لگاتے ہیں اور رواداری کی روایت کو سر بلند رکھتے ہیں. انڈونیشیا کی متحرک جمہوریت میں یہ بات پیوست ہے کہ تمام عقائد کے لوگ ہم آہنگی سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکیں. اس بات کی عکاسی اس کے آئین میں بھی ہوتی ہے جس میں صاف طور پر تحریر کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنی پسند کے مذہب کی پیروی کر سکے. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ اس بات کی واقعتاً کوئی وجہ نہیں کہ اسلام، مسیحیت یا بدھ مت کے ساتھ پرامن طور پر باہم نہ رہا جا سکے. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ یہ لازم ہے کہ رواداری اور کثیر جہتی سے متعلق انڈونیشیا کے روایتی جذبے کی پہلے سے بھی زیادہ نشو و نما کی جائے. توہین مذہب کے الزامات جو زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں زیادہ عام ہو گئے ہیں. غیر سرکاری مذاہب کے خلاف امتیازی سلوک ان کے ماننے والوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیتا ہے جنہیں بدسلوکی اور محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وزیر خارجہ نے مذہبی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ تمام عقیدے کے لوگوں کی جانب سے جہاں کہیں بھی ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو کھل کر اظہار رائے کریں. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مذہبی رہنما اخلاقی نمونہ پیش کریں. ان میں سے ایک ایسی جگہ برما میں ہے جہاں فوج نے پرتشدد انداز میں روہنگیا اور دوسری اقلیتوں کو جبر کا نشانہ بنایا. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ انڈونیشیا نے آسیان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے انسانی اصولوں کی پاسداری کریں تاہم انصاف کے معاملے میں پیش رفت بدستور تعطل کا شکار ہے. وزیر خارجہ پومپیو نے انتباہ کیا کہ مذہبی آزادی کے مستقبل کو سب سے سنگین خطرہ تمام عقائد کے لوگوں کے خلاف چینی کمیونسٹ پارٹی کے جارحانہ طرز عمل سے ہے. ان میں مسلمان، بدھ، عیسائی اور فالن گون کے ماننے والے یکساں طور پر شامل ہیں. وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ خدا کے ودیت کردہ ناقابل تنسیخ حقوق ہر شخص کا پیدائشی حق ہے اور اسی بنیاد پر لازم ہے کہ آزاد قوم کے آزاد لوگ ان حقوق کا دفاع کریں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر خاص خاص خبریں. وزیراعظم عمران خان نے جمعرات کے روز کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ملک کے سب سے بڑے شہر کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے زور دیا ہے. اجلاس میں وفاقی وزراء اور مشیروں کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ جنرل فیض حمید نے بھی شرکت کی. سیاسی مبصرین اجلاس میں اعلیٰ فوجی قیادت کی شرکت کو اہمیت دے رہے ہیں. ان کے خیال میں کراچی سے متعلق اجلاس میں فوجی قیادت کی شرکت فوج کی اس بارے میں دلچسپی اور فیصلہ سازی میں اس کے کردار کی عکاس ہے. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تین عالمی تنظیموں نے ایک مشترکہ بیان میں پاکستان میں جماعت احمدیہ کے ارکان کو ہدف بنا کر ہلاک کرنے کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کے شہری ہونے کے ناطے سے تمام مذہبی برادریوں بشمول احمدی برادری کے ارکان کی جان و مال کا تحفظ کرنا ان کے بقول حکومت کی ذمہ داری ہے اور مذہبی بنیاد پر ہونے والے تمام واقعات کی وجوہات کا پوری طرح جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے مناسب اقدامات کیے جا سکیں. اسلامی ملکوں کی تنظیم او آئی سی کے نائجر میں جاری وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے افغان ہم منصب حنیف اتمار نے افغان امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ملاقات کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے افغان امن عمل اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے بات چیت کی ہے. بیان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دونوں وزرائے خارجہ نے پہلے سے تشکیل کردہ دو طرفہ کمیٹیوں کے کام کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. یورپی یونین کے وفد نے افغانستان میں قومی افہام و تفہیم کی ہائی کاؤنسل کو زیادہ فعال بنانے پر زور دیا ہے جس کا مقصد امن مذاکرات میں رہنمائی فراہم کرنا ہے. افہام و تفہیم کی ہائی کاؤنسل کے چیئرمین عبداللہ نے یورپین یونین کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر جو بائیڈن باضابطہ طور پر ملک کے 46ویں صدر قرار پائے تو وہ وائٹ ہاؤس چھوڑ دیں گے. صدر ٹرمپ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے دعوے کرتے ہیں اور اپنی شکست تسلیم کرنے سے انکاری ہیں, لیکن جمعرات کو تھینکس گیونگ کی چھٹی کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر الیکٹورل کالج نے انتخابات میں کامیاب امیدوار کی تصدیق کر دی تو وہ وائٹ ہاؤس سے چلے جائیں گے. اور ترکی میں ایک عدالت نے جمعرات کو 300 سے زائد سول اور فوج سے تعلق رکھنے والے افراد کو 2016 میں فوجی بغاوت کی ناکام کوشش میں مدد کے الزام کے تحت عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔